मुझे मालूम है कि आप लोग तसव्वुफ़ की टर्मिनोलॉजी और उसकी चीज़ों के लिए खासे बेताब हैं, लेकिन शायद तसव्वुफ़ की टर्मिनोलॉजी के बारे में आज भी हमारी आप गुफ्तगू ना हो सके, क्योंकि जब तक के प्री रिक्विजिट्स पूरी ना कर दी जाएं, ऐसी बुनियादी शरायत जो किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे PhD की डिग्री करने के लिए ये लाजमी है कि आपने मास्टर्स किया हुआ हो, उसके बाद ही PhD की जा सकती है, या MPhil करना होगा आपको पहले। इसी तरह तसव्वुफ़ को सीखने के दो मकासद हो सकते हैं। एक मकसद अगर उसे बतौर इल्म सीखना है तो फिर तो उसकी प्री रिक्विजिट्स पूरी किए बगैर उस पर गुफ्तगु हो सकती है, उसमें मसला नहीं कोई। लेकिन अगर तसव्वुफ़ को इसलिए सीखना चाहते हैं आप कि उस पर अमल कर लिया जाए, तो उसके लिए उसकी प्री रिक्विजिट्स पूरी करना ज़रूरी है। शायद किसी नशिस्त में इसका जिक्र किया था, या आज से 20-25 साल पहले एक बहुत मशहूर राइटर हैं जिन्होंने मुझे ख़त लिखा था कि तसव्वुफ़ का हासिल क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो वो मैंने उनको जवाब में ख़त लिखा था, वो उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है, उसमें उन्होंने उस ख़त का अक्स शाया कर दिया। तो मैंने उनकी खिदमत में भी ये गुजारिश की थी कि साहब तसव्वुफ़ का बजात खुद और कोई फ़ायदा नहीं मास्वा इसके कि चूंकि शरीयत पे अमल करना बहुत दुश्वार काम है, उसमें कई सख्त मकामात आ जाते हैं जहां इंसान उखड़ जाता, नहीं कर पाता उस पे अमल। तो तसव्वुफ़ ऐसी ट्रेनिंग है जिसके ज़रिए शरीयत पर अमल करना आसान हो जाता है, ये इंसान को ज़हनी और जिस्मानी तौर पे तैयार कर देता है शरीयत पे पूरी तरह अमल करने के लिए। हमें शरीयत पर अमल करने में हमें अपना आराम माने हो सकता है, कैसा तहज्जुद के लिए उठना दुश्वार है, फजर की नमाज के लिए वक्त पर उठना दुश्वार है। तो तसव्वुफ़ के अंदर तो आपका आराम कोई है ही नहीं, ये सब लोगों का है। तो आप लोगों के लिए अपने आराम को तर्ज कर देते हैं, तो उससे अपने आराम की कुर्बानी देना आदत बन जाती है इंसान की। तो फिर उसे रातों को जागना, अल्लाह के हुजूर हाजिरी देना कोई मुश्किल नहीं रहता। हमें बद्यांती पर और अमानत में खयानत पर लालच उकसा सकती है। शरीयत पर अमल करने के लिए लाजमी ये है कि इंसान दयानतदार हो, सच्चा हो और अमानतदार हो। तो इन तीनों चीज़ों, ख़ास तौर पर दयानतदारी और अमानतदारी में जो चीज़ रुकावट बनती है वो हमारी लालच है, हमारी तमा और हिर्स है अंदर। तो तसव्वुफ़ में तो इंसान सिर्फ देता है, लेता नहीं कुछ। तो जब देने की आदत ठहरी तो वहाँ बजाय लालच के इसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा हो जाता। तो जिस इंसान में इसार और कुर्बानी का जज्बा है, देने की आदत है, वो लालच में आता नहीं। झूठ इंसान दो ही सूरतों में बोल सकता, लालच के तहत या खौफ के तहत। तो तसव्वुफ़ में इंसान रब ताला से टूट कर प्यार करता और دل میں یہ خواہش رہتی ہے کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں اس سے ملاقات کب ہوگی، وہ موت کے انتظار میں بیٹھتا ہے. تو جو شخص موت کے انتظار میں بیٹھا ہے، خوف اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتا، تو خوف کے تحت تو جھوٹ بولے گا نہیں کبھی وہ. اور لالچ کا تو میں نے پہلے ذکر کیا، تو لالچ کے تحت جھوٹ کیسے بولے گا. تو یوں شریعت پر عمل کرنا اس کے ذریعے آسان ہو جاتا ہے. یہ سب باتیں آج کہنے کی یوں ضرورت پیش آئی کہ میں بدھ کے روز کراچی میں دعا کے لیے بیٹھتا ہوں. وہاں ایک میجر صاحب، ایک لیفٹنٹ کرنل صاحب کا پیغام لے کے آئے، اور جس کی وجہ سے مجھے افسوس ہوا وہ یہ تھا کہ ان لیفٹنٹ کرنل صاحب کے نام کے ساتھ چشتی صابری لگا تھا. خاص طور پر انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب سے کہہ دیجئے کہ میں بھی سلسلہ چشتیہ صابریہ سے تعلق رکھتا ہوں. تو درخواست یہ تھی کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے ایک کینٹونمنٹ سے دوسری کینٹونمنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے. اب چونکہ وہ نام کے ساتھ چشتیہ صابریہ لکھتی ہیں، تو یہ بات یقینی ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ پر بیعت ہیں، تبھی اس سلسلے میں داخل ہو پائے. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ صاحب، آپ دو طرح سے غلطی کر رہے ہیں. تصوف کے اندر اس کا جو بنیادی پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، کسی کو اپنا مرشد مان لیں، تو ہوتا یوں ہے کہ اوپر ایک رجسٹر موجود ہے جسے میں جس کا صحیح نام سکرول ہے انگریزی میں. تو جو ہی کوئی آدمی کسی کو اپنا مرشد مانتا ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، تو بیعت کرنے والے کا نام اس سکرول میں اس کے مرشد کے نام کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے، اور تمام رشتے موت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بیعت کا رشتہ ایسا ہے جو روز محشر تک قائم رہتا ہے. صرف اس وقت جا کے یہ ختم ہو جائے گا جب حساب کتاب شروع ہوگا. تو پھر اگر بیعت کرنے والا آدمی کسی اور ولی اللہ کے پاس جا کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں سے فائدہ لینے کی کوشش کرتا ہے، تو فائدہ ملتا نہیں، کیونکہ اس کا نام تو کسی اور کے نام کے نیچے لکھا ہوا ہے. اسی لیے بنیادی پروٹوکول اس کا یہ ہے کہ جب انسان کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لے اور اسے اپنا مرشد مان لے، تو دوسرے اولیاء اکرام کے پاس، دوسرے درویشوں کے پاس، فقیروں کے پاس جائے ضرور، ان کو ٹو پے ہز ریسپیکٹس ٹو دیم ضرور جائے، ان کو سلام کرے، ان کی خدمت بھی کرے، لیکن ان سے مدد کی درخواست نہ کرے. یہ پروٹوکول ہے. احترام اور عزت ان کی سب پہ فرض ہے، اور وہ احترام اور عزت دوسرے اولیاء اکرام کو دینا چاہیے. ان کے پاس جائیے، جا کے سلام کیجئے، ان سے ملیے، ان کی عزت کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، لیکن مدد کے لیے آپ اپنے مرشد کے پاس جائیے. جب میں مدد کی بات کرتا ہوں، اس سے مراد وہ مدد نہیں کہ صاحب 10 روپے مجھے دے دیجئے. روحانیت میں مدد تو یہ ہے کہ علم سیکھنا یا دعا کے لیے کہنا، تو وہ صرف اپنے مرشد کے ساتھ. تو وہ لیفٹنٹ کرنل صاحب اس ایک بنیادی پروٹوکول کی خلاف ورزی کر رہے تھے. تو ان سے میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی دکھ نہیں ہے دعا کر دینے میں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں دعا کر دوں گا، لیکن چونکہ آپ نے بیعت کی ہے کسی کے ہاتھ پہ، تو اگر اللہ نے مجھے کچھ تھوڑا سا علم عطا فرمایا ہے، وٹ ایور لٹل اٹ از، تو مجھ پہ فرض یہ ہے کہ جو میرے پاس آدمی آیا میں اس کو صحیح ڈائریکشن میں بھیج دوں. تو میری آپ کی خدمت گزارش یہ ہے کہ آپ مجھ سے دعا نہ کرائیے، بلکہ اپنے مرشد صاحب کے پاس چل جائیے. अब वहां एक नुक्ता उठ सकता था कि साहब मेरे मुर्शिद तो इंतकाल कर गए, ये पॉसिबिलिटी थी, उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन मैं एक पॉसिबिलिटी अपनी तरफ से कह रहा हूं ताकि वो पॉइंट भी आपके जहन में क्लियर हो जाए। तो वो ये नुक्ता उठा सकते थे कि साहब मेरे मुर्शिद की तो डेथ हो चुकी। अब इस पर मेरा कहना यह है कि अगर आपके मुर्शिद वाकई वली अल्लाह थे और आपका उनके साथ बैत का ताल्लुक है, तो कोई वजह ही नहीं कि आपकी कम्युनिकेशन उनके साथ ना हो पाए। ये याद रखिए कि जब भी आप अपने मुर्शिद से मिलेंगे, बैत करेंगे, तो आपको पढ़ने को पहले दिन एक पढ़ाई देगा। वो असल में आपकी पढ़ाई का कीनोट है। तो इत्मीनान से जब कभी आपको अपने मुर्शिद से कम्युनिकेट करना है, तो किसी ऐसे वक्त में जब आपको बिल्कुल सुकून हो, जहन पर बोझ ना हो कोई, नमाज फर्ज नमाज पढ़िए, उसके बाद दो नवल पढ़िए अपने मुर्शिद साहब के लिए, और फिर आप मुर्शिद साहब की तरफ तवज्जो करके बैठ जाइए और वहां दरख्वास्त दायर कर दें कि ये मेरा मसला है। जवाब आएगा, मिलता है जवाब, खा उसी वक्त मिले अगर आप रूह की लताफत के उस मकाम पर हैं, या फिर ख्वाब में मिल जाएगा, जवाब जरूर मिल जाएगा, नहीं तो अलका के जरिए आ जाएगा कि आपके जहन में एकदम उसका जवाब आएगा, वो अलका है। तो ये बुनियादी प्रोटोकॉल है इस सिलसिले का। ये ख्याल दुरुस्त नहीं कि मैंने कहीं बैत कर ली है तो मैं जगह जगह जाके मदद मांगू, कुछ नहीं मिलता। दूसरा इसमें नुक्ता ये था जो मैंने उन लेफ्टिनेंट कर्नल साहब से कहा कि साहब आपने बैत की है और माशाल्लाह आपके मुर्शिद यकीनन कोई बहुत बड़े वली अल्लाह होंगे, साहिब इल्म होंगे, तो उन्होंने आपको एक सबक पढ़ाया होगा कि रब हमारा मालिक है, वो आका है, और फिर वो मुख्तार कुल है। उन्होंने आपको ये भी सिखाया होगा कि रब को हम बहुत अजीज हैं, इतने अजीज कि हमारी माँ उस मोहब्बत में रब के कहीं करीब भी नहीं पहुंचती। तो रब जो करता है बेहतर करता है, ये भी सुना होगा आपने। तो अगर ये आपकी ट्रांसफर हो रही है और ये फैसला रब की तरफ से है, तो आप दुनियावी कोशिश भी कर रहे हैं वो ट्रांसफर रुकवाने के लिए, और आप लोगों के पास दुआ के लिए भी जा रहे हैं कि ट्रांसफर रुक जाए मेरी, तो ये सरकशी नहीं तो क्या है? आका के एक हुक्म को मानने से पहलूते ही और उसको अवॉइड करने के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो ये सरकशी नहीं तो क्या है फिर? ये गुलामी कैसी है कि आका कहता है कि तुम फलां जगह चले जाओ, हम सिफारिशें ढूंढते हैं कि ये रुक दिया जाए। फिर ये कैसा ईमान है कि रब जो करता वो बेहतर करता है, कि हमें ये भरोसा अपनी अकल पर है कि मेरा यहां रहना बेहतर है, दूसरी जगह जाना गलत है, ये रब ने तो माज़अल्लाह अल्लाह मुझे माफ फरमाए फैसला कुछ ज्यादा ठीक नहीं किया। ये तो दूसरे लफ्जों में रब के फैसले पर बेएतमादी जाहिर कर रहे हैं आप। गुलामी का तकाजा तो यह है कि उसको हंसी खुशी तस्लीम कर लिया जाए, ठीक है मेरे रब का फैसला है, मैं जाऊंगा और इस एतमाद के साथ जाऊंगा कि मेरा मालिक मेरे जो कुछ भी फैसला करता है मेरे बेहतरीन मफाद में होता है और मेरे लिए बेहतर होता है। तो अगर आपके मुर्शिद ने नहीं आपको सिखाया, तो मेरा एक मैसेज उन्हें दे दीजिए कि आपको हुक्म दे दें कि 6 महीने की आप छुट्टी लें और उनकी खानकाह पर लोगों के जूते सीधे करें, ताकि ये ट्रेनिंग आपको मिल जाए कि अपने मालिक का हुक्म कैसे मानना है। इत्तफाक की बात है कि मुहर्रम गुजरा है अभी, یوم عاشور محرم کا مہینہ تو چل رہا ہے لیکن یوم عاشور کو گزرے ہوئے کوئی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے, تو میں نے ان سے ایک بات کہی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا معلوم پتہ نہیں تھا کہ میرا انجام کیا ہے؟ اگر آپ روحانی علم پر نہ بھی جائیں, صرف تاریخ کو دیکھ لیں, تو مکہ سے جب تشریف لے چلے ہیں تو اس وقت لوگوں نے سمجھایا تھا, تو آپ نے قرآن پاک سے فال نکالی تھی, اس فال کا جواب آیا تھا کہ اس میں اس سفر کا انجام موت ہے. تو مکہ سے روانہ ہوتے ہوئے ہسٹری کے مطابق, تاریخ کے مطابق, مکہ سے روانہ ہوتے وقت یہ معلوم تھا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا. آپ اسی وقت اوائڈ کر سکتے تھے. پھر راستے میں جب یزید کی فوج تعاقب کر رہی تھی تو کئی مواقع ملے, بیعت کر لیتے. عقل تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم بہت کم ہیں اور یزیدی فوجیں تعداد میں بے پناہ ہیں, تو مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت کلیش کو اوائڈ کر لیا جائے. لیکن آرام سے اسی جانب چلتے چلے گئے. میدان کربلا میں, آپ میں سے اکثریت صاحب اولاد ہے, ذرا اندازہ تو لگائیے کہ جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے میدان جنگ میں روانہ کرنا اور خود خیمے کے باہر بیٹھ کے ان کی شہادت کا نظارہ کرنا, پھر ان کی لاش کو اٹھا کے لانا, اسی طرح اور عزیزوں کو سب کو, اور آخر پر خود جانا, بہت دل گردے کی بات ہے. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب عین الیقین کے مقام پر انسان فائز ہو جائے. تو وہاں شہادت کو تسلیم کر لیا, اپنا بھی اور اپنے اہل خانہ کی بھی, محض اس لیے کہ میرے رب کا فیصلہ ہے. اور آپ ایک ٹرانسفر کو تسلیم نہیں کر پاتے, اس کے لیے بھاگ دوڑ بے پناہ قسم کی ہو رہی ہے. تو اگر آپ کو تصوف کی راہ پر چلنا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کو اپنا آقا ماننا ہوگا, زبان سے نہیں دل سے, اور ایسے یقین کے ساتھ کہ کبھی بھولے سے بھی خیال نہ آنے پائے کہ اس کی طرف سے آنے والے کسی بھی مشکل کو, ذلت کو, مصیبت کو, آفت کو ہم ماتھے پہ بل ڈال کے سہ لیں. چلیے زبان سے نہیں بولتے تو ماتھے پہ بل بھی نہیں آنا چاہیے, ہنستے کھیلتے اس میں سے گزر جائے انسان. تو یوں یہ بات کہنی پڑی. ابھی اسی ٹرانسفر کے سلسلے میں تیسری بات ان سے میں نے کہی کہ صاحب, آپ سے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی سرزد ہو رہی ہے. جب آپ نے سروس جوائن کی تھی تو جو آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا اس کے اندر کلیئرلی یہ لکھا ہے, ہم نے بھی دستخط کیے تھے نوکری گورنمنٹ کی کرتے وقت, یہ کلیئرلی مینشن ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں کسی وقت اور کہیں بھی ٹرانسفر کر سکتی ہے اگر وہاں ہماری ضرورت پیش آ جائے قوم کو. تو جب آپ نے اپنی فری ویل پر اس ایگریمنٹ کو, اس کلاز کو تسلیم کیا, تو اب آپ معاہدے کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں کہ ٹرانسفر ہو جانے پہ آپ, فقیر تو کبھی معاہدہ نہیں توڑتا, توقتے کہ دوسری پارٹی معاہدے سے منحرف نہ ہو جائے. اور یہ حدیث بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ اپنے معاہدے سے کبھی نہ پھریے دوسرا فریق جب تک کہ اس سے پھر نہ جائے, فتح اسی میں ہے, فائدہ اسی کا ہوتا. تو آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا, اب آپ بھاگتے پھر رہے ہیں. دیکھیے یہ چیزیں, یہ جو مثال میں نے دی ہے, یہ کسی ایک آدمی کی مثال نہیں, اس کو سمجھیے آپ. یہ تو ایک کیس سٹڈی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ تصوف کی راہ پر چلنے کی جو پری ریکویزٹس ہیں اس میں ایک بنیادی چیز ٹوٹل سبمیشن ہے. اللہ کے سامنے ٹوٹل سبمیشن کر دے انسان. جب فیصلہ کرنے کا وقت آئے تو اپنی عقل اور اپنی سمجھ کو پوری طرح بروکار لائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اور اس کا رزلٹ اللہ پر چھوڑ دے, اور جو کچھ وہاں سے رزلٹ ملے اسے ہنسی خوشی تسلیم کر لے. بہترین ایفرٹ کیجئے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں بخشی ہیں یا قوت بخشی ہے اس کو پوری طرح ہم بروئے کار لائیں, کوششیں کریں اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں دے دیں. جو فیصلہ وہاں سے سرزد ہو جائے وہ قابل قبول ہے. کچھ لوگ مالی تنگی سے, تنگ دستی سے تنگ آ کے چیخنے لگتے ہیں, ہائے ہائے کی صدائیں بلند ہوتی ہیں وہاں سے. ایسا نہیں کہ معاذ اللہ اللہ اپنے کسی بندے کو دکھ میں دیکھ کے خوش ہوگا, ایسی بات نہیں ہے, قطن نہیں. جس طرح سے اگر جسم کے ایک حصے میں کوئی پس پڑ جائے, ناسور پیدا ہو جائے, تو ڈاکٹر بڑی بے دردی سے اس حصے کو کٹ کر دیتا ہے, وہاں نشتر چلاتا ہے. بظاہر لگتا ہے کہ بڑی بے دردی سے کر رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا, وہ انسان کی بہتری کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جو مالی تنگی کچھ وقت کے لیے آ جاتی ہے ہمیں, وہ یقیناً ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہے. اور جتنی شدید مالی تنگی سے اور جتنی شدید مشکل سے گزارے گا رب, اس کے بعد ملنے والا انعام اتنا ہی بڑا ہوتا ہے, اور انعام دیتا ضرور ہے. تو اس کو بجائے ہائے ہائے کرتے ہوئے اور واویلا کرتے ہوئے اس تنگی کے دنوں کو گزاریں, ہم ہنسی خوشی گزار لیں اور بڑے وقار اور تمکنت کے ساتھ, بہت ڈگنیفائیڈ مینر میں اس مشکل سے گزر جائیں, اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ آپ کے نزدیکی ترین لوگوں کو پتہ نہ چلنے پائے کہ آپ کی کس حالات میں زندہ ہے. وہی شکر گزاری ہے. تو یہاں تصوف پر عمل کرنے کے لیے یہاں تک پہنچنا ضروری ہے, پہلے اس مقام تک آنا ضروری ہے ہمارا, اور پھر تھوڑی سی آپ کلیئرٹی آف کنسپٹ لائیے اپنے اندر. میں آپ سے مراد آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا, آپ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تصوف کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں, اور ویسے بھی اسلام پر عمل کرنے کے لیے بھی وہ کلیئرٹی آف کنسپٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. کلیئرٹی آف کنسپٹ جب میں کہتا ہوں تو وہ اس سینس میں ہے, رب تعالیٰ نے ہمیں مجبور محض پیدا نہیں کیا ہے, اس نے اچھا اور برا تمام واضح کر دینے کے بعد ہمیں اختیارات بخشے ہیں. یہ ضرور ہے کہ جہاں ہم غلط ہونے لگتے ہیں وہ وہاں اپنی ویٹو پاور یوز کرتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی کہ ماں اپنے بچے کو کھیلنے کی اجازت تو دے سکتی ہے کہ جیسے چاہو کھیلو, لیکن جو ہی وہ چولہے میں جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ماں روک لیتی ہے. تو بہنے ہی رب تعالیٰ نے ہمیں اختیارات تو عطا فرمائے ہیں, لیکن وہ پھر ایک حد پر جا کے ویٹو پاور یوز کرتا, لیکن اس سے پہلے تک ہم آزاد ہی کچھ بھی کریں. لیکن یہ جو ایک نیا سلسلہ چل نکلا ہمارے یہاں، اب بچوں کی پرورش، ان کی تربیت ہم پر فرض ہے. دو دو تین تین چار چار سال کے بچے ہوتے ہیں، ہم ان کو لیے لیے دعا کرنے والوں کے پاس، پیر صاحبان کے پاس، عامل حضرات کے پاس لے جا رہے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ میرا کہنا نہیں مانتا، اس پہ پھونک مار دیجئے، اس پہ دم کر دیجئے. تربیت اور ان کی تعلیم وہ تو ہمارا فرض ہے، ہم اس سے پہلو تہی کیسے کریں؟ جو کام ہمیں کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں عملی انسان کی طرح کہ ہماری تربیت میں کہاں پر فرق ہے جس کی وجہ سے بچہ سرکش ہو رہا ہے، ہم دعا والوں کے پاس بھاگے چلے جاتے ہیں. پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس بچے کو اتنی چھوٹی عمر میں ہم دم درود کے لیے لے کر جا رہے ہیں، اس کے ذہن پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ وہ عمل سے بہت دور چلا جائے گا، بے عمل ہو جائے گا، بجائے جدوجہد کرنے کے وہ جانا شروع ہو جائے گا دعا کرانے والوں کے پاس، اور پڑھنا ہے پڑھائی کرنے کی بجائے وہ کہ جی ٹھیک ہے دعا کرا لیں گے پاس ہو جائیں گے. پریکٹیکل لائف میں جائے گا تو بجائے محنت کرنے کے کہ سب دعا کرا لیں گے ترقی ہو جائے گی، تو بے عملی کی راہ پکڑ لے گا. اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرے پاس لاتے ہیں، میں انہیں منع کر دیتا ہوں کہ ان بچوں کو یہاں نہ لائیے. اس لیے نہیں کہ مجھے برے لگ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو سنت ہے بچوں سے پیار، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ذہنوں پر یہ تاثر کسی طرح نہ امپرنٹ ہونے پائے کہ محنت سے اور عملی جدوجہد سے بچا جا سکتا ہے. ہم انہیں بے عملی کی راہ دکھا دیں گے. اسی طرح ہم بیمار ہوتے ہیں، نزلہ زکام ہو گیا، اب بھاگے چلے جا رہے ہیں ہم دم کرنے والے کے پاس، دعا کرنے والے کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر جب تم بیمار ہو جاؤ تو اپنا علاج کراؤ. ہم بجائے علاج کرانے کے ہم دم درود کے لیے بھاگے چلے جا رہے ہیں. تو جو کنسیپٹس کے کلیئر کرنے کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھے کہ ہمارے کنسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے کہ اللہ نے ہم پر کیا کیا فرض کیا ہے، اللہ ہم سے کیا کیا چاہتا ہے کرنا، اور پھر اس سے آگے وہ لائن کہاں ڈرا ہوئی ہوئی ہے جہاں ہمیں معاملات اپنے رب پر چھوڑنا ہے. اگر بغیر جدوجہد کیے، بغیر اپنے فرائض پورے کیے معاملات ہم نے اپنے رب پہ چھوڑے تو نتائج صحیح نہیں آئیں گے اس کے، اس لیے کہ ہم اس کے خلاف چل رہے ہوں گے جو اللہ چاہ رہا ہم سے. تو یہ کنسیپٹس ہمیں اپنے کلیئر کرنا ہوں گے. یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ باعمل لوگوں کو پسند کرتا ہے، ایسے لوگ جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت کمر کس کے رکھتے ہیں اللہ انہیں پسند کرتا ہے. تو بے عملی کی طرف کہیں ہم نہ چلے جائیں. تو یہ کنسیپٹس کلیئر کر لیجئے تصوف کی راہ پہ جانے سے پہلے، تاکہ یہ آپ کو بے عملی کی طرف نہ لے جائے. یہ کبھی مت بھولیے کہ بہترین روزی وہ ہے جو آپ خود اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے ہیں. نظر نیاز اور ہدیے لینے سے دور رہیے، خود محنت کر کے کمائیے اور خود بھی کھائیے، اپنی فیملی کو بھی پالیے اور اپنے دوستوں کی بھی خدمت کیجیے. یہی صحیح راہ ہے. تو یہ جو تصوف کی ٹرمنالوجی پہ آج گفتگو کرنے کی بجائے ادھر کو میں چلا گیا، وہ اصل میں یہ ایک لیفٹنٹ کرنل صاحب کو تو میں نے ایسی کیس سٹڈی بنایا، لیکن یہ صورتحال یہاں بھی پیش آتی رہتی. تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں یہ چیز واضح کر دوں کہ رب کی غلامی کے آداب کچھ اور ہیں. جدوجہد کرنے کے بعد اس سے ملنے والی ہر چیز کو بڑی ہنسی خوشی تسلیم کر لیجئے، اس کو سینے سے لگائیے، بے شک وہ کسی زخم کی اذیت ہی کیوں نہ ہو.